الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو موضوع سے متعلق ہے. پچھلے جمعے کچھ میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی نفس نفسی کر رہے ہوں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو نقشہ کھینچا ہے اس کے مطابق تمام انبیاء سے بھی سوال کیے جائیں گے اور جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے ان سے بھی پوچھا جائے گا. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ کہ جن کی طرف بھیجے گئے تھے ہم ان سے بھی سوال کریں گے کہ تمہارے پاس ہمارے فرشتہ آئے، انہوں نے دین کی دعوت دی، اور اسی طریقے سے مرسلین سے پوچھیں گے کہ تمہیں انہوں نے کیا جواب دیا، تمہاری بات سنی یا نہیں سنی. وہ ہر ایک سے سوال ہوگا قیامت کے دن. چنانچہ ایک اور موقع پر فرمایا کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا جواب دیا تھا، لیکن اس کے جواب میں خاموشی ہوگی، کہیں انکار کر دیں گے، مختلف طرح سے سوال و جواب ہوں گے اور مختلف موقعوں پر ان کے جواب بھی مختلف ہوں گے. چنانچہ بعض روایات میں، بلکہ قرآن مجید کی بعض آیات ہی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مشرکین سے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو وہ تو قسم کھا لیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں. اور بعض روایات میں یا بعض آیات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہرے لگا دیں گے تو جسم کا ہر حصہ بولے گا. بعض نے فرمایا کہ ابتدا میں انکار کریں گے، جیسے کہ مجرموں کا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی بات جب پوچھی جائے تو صاف انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو کیے ہی نہیں، لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی پھر آہستہ آہستہ اقرار کر لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے ابتدا انکار کریں گے، لیکن جب یہ دیکھیں گے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر اقرار کر لیں گے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت جنات سے بھی پوچھیں گے یا معاشر الجن الم یاتیکم رسل منکم یقصون علیکم آیات وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ہمارے فرشتہ نہیں آئے، آج کے دن سے انہوں نے ڈرایا نہیں تھا؟ تو جنات سے بھی سوال ہوگا، انسانوں سے بھی سوال ہوگا، پھر انبیاء علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی پوچھ گچھ ہوگی. فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے یہ تمہاری عبادت کرتے تھے. چنانچہ بہت سے لوگ ہیں جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں خدا کی بیٹیاں قرار دو، ہماری عبادت کرو. اور یہ سوال جواب اس لیے ہوں گے تاکہ سارے لوگ ان کے جواب سن لیں. تو فرشتے کہیں گے اللہ، ہم تو اس سے، آپ کی ذات پاک ہے اس بات سے کیا ہم، کیا آپ کے ساتھ کوئی شریک ہو، انہوں نے از خود ہمیں پوچھنا شروع کر دیا تھا، عبادت شروع کر دی تھی، ورنہ ہم نے ان سے ہرگز نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو. تو بہرحال یہ سارے منظر قرآن مجید میں احادیث میں بکھرے ہوئے ہیں، مختلف آیات میں، مختلف روایات میں. اس طرح سے اللہ رب العزت پوچھ گچھ کریں گے، اور شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جو بچ جائے. حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فکیف اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا. ساری امتوں کو جمع کیا جائے گا اور پھر سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، آپ شہادت دیں گے، گواہی دیں گے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام حق پہنچا دیا، دعوت دے دی، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا. تو اس طرح سے سوال و جواب قیامت کے دن ہوں گے. اسی طریقے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ نیتوں کے مطابق فیصلے ہوں گے، جس کی جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق. کسی نے اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیا ہوگا تو یقیناً وہ اللہ کے لیے ہوگا، لیکن اگر کسی شخص نے اس لیے کوئی عمل کیا کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن کے لیے تو نے یہ عمل کیا اب ثواب بھی جا کے انہی سے لے لیں، جن کو دکھانے کے لیے تو نے یہ عمل کیا اب ان سے جا کر تو اجر و ثواب بھی حاصل کر لیں. نہ ہمارے لیے تو نے عمل کیا، نہ ہم تجھے اس پر اجر و ثواب دیں گے. جن لوگوں کے لیے تو نے یہ عمل کیا کہ لوگ ہمیں بڑا یہ سمجھنے لگے، وہ سمجھنے لگے، اب انہیں سے جاؤ اور اجر و ثواب حاصل کر لو، تو یقیناً وہ کہاں سے اجر و ثواب دیں گے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت تین قسم کے لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ بڑے کارنامے انجام دیے. اللہ تعالیٰ مثلاً ایک عالم کو بلائیں گے اور اس کے سامنے ساری نعمتیں لائی جائیں گی، ان ساری نعمتوں کو پہچانے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے ان نعمتوں کا استعمال کیسے کیا اور اس کا کیا حق ادا کیا. تب وہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس سے تیرا علم حاصل کیا، لوگوں کو سکھایا، لوگوں تک دین کی بات پہنچائی، یہاں تک کہ تجھ سے آج آ ملا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ سب کچھ تو تم نے اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں بہت بڑا عالم کہیں، لوگ یہ سمجھیں کہ بہت بڑا عالم تھا، لہذا ہم نے تمہاری نیتوں کے مطابق تمہارے نام کے ڈنکے بھی پٹوا دیے، لوگوں میں شہرت ہو گئی. اللہم احفظنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان علماء میں شامل نہ فرمائے. تو لوگوں میں شہرت بھی ہو گئی، لہذا جن کے لیے تم نے کیا تھا ہمارے لیے تم نے نہیں کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا، لہذا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں تم جہنم، انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اسی طریقے سے ایک شہید کو لایا جائے گا کہ دنیا میں جن کو لوگ شہید کہتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ انہوں نے بہت بڑا مرتبہ حاصل کیا، شہادت حاصل کی، اس سے بھی اسی طرح سے باسپورس ہوگی، ساری نعمتیں اس کے سامنے لائی جائیں گی اور وہ کہے گا کہ اللہ یہ ساری نعمتیں میں انہیں پہچانتا ہوں، تو کیا حق ادا کیا تم نے ان نعمتوں کا؟ اللہ ان نعمتوں کا حق ادا کیا، تیرے راستے میں قربانیاں دی، یہاں تک کہ اپنی جان میں نے تیرے راستے میں قربان کر دی. تو کہا جائے گا کہ ہمارے لیے تھوڑی کی، تم ہی چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں شہید کہیں، تو ہم نے دنیا میں تمہارے نام کا ڈنگا پٹوا دیا، سب لوگ تمہیں شہید لکھتے بھی تھے، کہتے بھی تھے، نعرے بھی لگتے تھے تمہارے نام کے، ہمارے لیے تم نے کچھ نہیں کیا، یہ جان بھی تم نے لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے دی، لہذا فرشتے اسے بھی پکڑو، گھسیٹو اور جہنم میں لے جا کے ڈال دو. اور اسی طریقے سے بعض روایت میں آتا ہے سخی کے بارے میں کہ جو دنیا میں بڑی سخاوت کیا کرتا تھا، لوگوں میں شہرت تھی کہ بہت بڑا سخی ہے، اللہ کے نام پر بہت کچھ دیتا ہے لوگوں کو، اسے بلایا جائے گا، اس کے سامنے ساری نعمتیں رکھی جائیں گی اور پھر اس سے پوچھا جائے گا تو نے ان کا کیا حق ادا کیا، تو وہ نعمتوں کو پہچانے گا اور کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے راستے میں مال لٹایا، لوگوں پر خرچ کیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، ننگوں کو کپڑے پہنائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو صرف اس لیے تو نے کیا کہ لوگ تو یہ سخی کہے، لہذا ہمارے لیے تو نے کچھ نہیں کیا. اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو بھی گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور لے جا کر جہنم میں داخل کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب انہوں نے چاہا کہ اس حدیث کو بیان کریں تو اپنے اندر ہمت پیدا کی بیان کرنے کے لیے اور بے ہوش ہو گئے، اور پھر دوسری مرتبہ ہمت کی اور پھر بے ہوش ہو گئے، اور اسی طریقے سے پھر تیسری مرتبہ بے ہوش ہوئے، اور پھر چوتھی مرتبہ جا کر اس حدیث کو بیان کیا. یقیناً ان لوگوں کے قلوب پر اس کا جو تاثر تھا کہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم ان شہداء میں ہمارا شمار ہو، یا ان سخیوں میں ہمارا شمار ہو، یا ان علماء میں ہمارا شمار ہو کہ جن کے اعمال دنیا کے لیے تھے، تو یقیناً یہ بڑے خطرے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ پر مار دیا جائے، ہم تلاوت کر رہے ہیں خدا نہ کرے اس لیے کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا قاری ہے، بہت اچھا پڑھنے والا ہے. اللہم احفظنا من، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے دکھلاوے سے، ریاکاری سے، اور اس لیے کہ ہم لوگوں کی خاطر یہ سب کچھ کریں. یاد رکھو یہ سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. تو نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے. اب جس کی نیت جو بھی ہے، اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ اس کے مطابق اجر و ثواب ملے گا. خدا نہ کرے نیتیں خراب ہوئیں تو اللہ تعالیٰ سے کوئی نیت پوشیدہ نہیں ہے. اس لیے ہم جو اعمال بھی کرتے ہیں اس میں خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر لیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک سے ذاتی طور پر خود حساب لیں گے بغیر کسی واسطے کے، درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر ہو سکے تو ایک کھجور دے کر بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، یعنی اگر تمہارے پاس کچھ اور خرچ کرنے کو نہ ہو، صرف ایک کھجوری ہو، تو تم ایک کھجور دے کر، صدقہ دے کر اپنے آپ کو بچا لو دوزخ سے. بہت کٹھن اور کڑی گھڑی ہوگی، وہ مشکل گھڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اگر سے ایک کھجور کے ذریعے سے. ضروری نہیں کہ بہت زیادہ مال و دولت ہو تو وہی خرچ کرے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے خرچ کرے. اگر ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اگر وہ ایک لاکھ بھی خرچ کرے گا، اور ایک آدمی کے پاس ایک روپیہ ہے وہ ایک ٹیڈی پیسہ خرچ کرے گا، اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں. اللہ تعالیٰ تو اخلاص دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کروڑوں تھے، اس نے لاکھ خرچ کر دیے، اس کے پاس ایک روپے ہی تھا، اس نے ایک پیسہ خرچ کر دیا. تو اخلاص کے اعتبار سے اللہ کی نظر میں دونوں برابر. اب کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ صاحب وہ تو کروڑ پتی ہے لہذا وہ خرچ کر سکتا ہے، میرے پاس ہے ہی نہیں، میں کہاں سے خرچ کروں. ارے بھائی، جو ہے اس میں سے کچھ خرچ کر سکتا ہے تو وہ کر دے. تو اس لیے آدمی اپنے آپ کو بے ہمت نہ بنائے، ہمت سے کام لے کے اور اللہ کے لیے اپنی دولت کو، اپنے اعمال کو سب اللہ کے لیے کرے. جن اعمال کو آج ہم کو اہمیت نہیں دیتے، کل قیامت کے دن یہ بڑے کام آنے والے. چنانچہ ایک روایت میں فرمایا کہ یہ جو نوافل نفلی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، بظاہر زائد نمازیں ان کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ بڑی کام آئیں گی. اگر ہمارے فرائض میں کوئی کمی ہو گئی، واجبات میں کوئی کمی ہو گئی، ان نوافل سے کمی پوری کر دی جائے گی. تو اس لیے ان کو بھی معمولی چیز نہ سمجھو. اللہ رب العزت ان نوافل کے ذریعے سے فرائض کی کمی کو پوری کر کے اور جنت عطا فرما دے. تو بہرحال ایک دن ہم نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اور جیسے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یہ روایت پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ تین قسم کے لوگوں کی نیت کا یہ حال ہے اور اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے تو باقی لوگوں کی نیت کا کیا معاملہ ہوگا. اور اس کے بعد اتنا روئے کہ ہسکیاں بچ گئیں اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ آج شاید یہ انتقال کر جائیں گے. اصل میں وہ ہماری طرح صرف سن کر، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہیں نکالتے تھے، بلکہ ان کے دل پر اس کا اثر ہوتا تھا اور اس کو وہ سمجھتے تھے، اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے گویا قیامت ان کے سامنے. اللہ رب العزت کا دربار ہے. اور عالم تصور میں جب وہ یہ سب چیزیں لاتے تھے تو ان کی ہچکیاں بن جایا کرتی تھیں. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی دور ہیں، ہماری زبانوں میں بھی وہ تاثیر نہیں ہے، ہمارے قلوب بھی اس قسم کے اب نہیں رہے، اور حلال کے ساتھ حرام کی آمیزش ہو گئی، جس کے نتیجے میں یہ ساری باتیں ہم بھی سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنتے ہیں، قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، احادیث کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پر وہ اثر نہیں ہوتا جیسا ان پر ہوتا تھا. لیکن بہرحال جس درجے کا بھی ہو، آدمی تنہائی میں بیٹھ کر کبھی سوچے تو انشاءاللہ پھر وہ دیکھے گا کس قدر اس پر کچھ نہ کچھ اثرات اس پر طاری ہوں گے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ بعض لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرماتے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک منادی ندا کرے گا کہ کہاں ہے وہ لوگ جن کے پہلو رات کو بستر سے الگ رہتے تھے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے تھے، یعنی راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، نفل نمازیں پڑھتے تھے، جی تو سب کا چاہتا ہے سونے کو لیٹنے کو، لیکن اللہ کے خوف سے بعض لوگ اپنے پہلوؤں کو بستر سے نہیں لگاتے، اور اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت موت آ جائے اور ہم غفلت میں مارے جائیں، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے ہیں. خوف و طمع، خوف بھی ہے اور عبادت کر کے تما بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں ہماری مغفرت فرما دیں گے. اور اسی طریقے سے یہ تو اعمال کا معاملہ ہے جو بدنی عبادت ہے، وہ بھی مارا دکھنا ہوں گی ان فکر، اور جو ہم دیتے ہیں اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، تو جانی عبادت بھی کرتے ہیں، مالی عبادت بھی کرتے ہیں. تو جب یہ منادی ندا دے گا تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی تعداد بہت کم ہوگی، اور ان کو حکم دیا جائے گا کہ تم جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جاؤ. ایک اور روایت میں ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور پھر ہر ہزار کے ساتھ 70,000 ہوں گے، تو اس طرح سے یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے داخل ہوں گے. اور بعض روایت میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنا، یعنی دونوں ہاتھ ہیں، لب بھر کر، لب پہ بھر کے جنت میں ان کو داخل کریں گے. تو پہلا لپا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. سچی بات تو یہ ہے کہ اس بات سے آدمی کو تما ہو جاتی ہے تھوڑی سی، کہ یہ ہاتھ ہمارے ہاتھ تھوڑی ہیں جن میں چند آدمی آئیں، یہ تو اللہ رب العزت کا ہاتھ ہوگا، اور وہ چاہیں گے تو سارے ہی انسان ان میں آ جائیں. لیکن بہرحال اتنے لوگ اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائیں. اور اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے لیکن یہاں فائدے کے اعتبار سے، چونکہ یہاں دوسرا فائدہ مقصود ہے، اس کو بیان کرتا ہوں، کہ جب سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو وہ حمد و ثنا سکھائیں گے اس وقت، یعنی وہ الفاظ، اور ایسے الفاظ سے آپ حمد و ثنا کریں گے اس سے پہلے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خاص اللہ رب العزت کی طرف سے علم ہوگا آپ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، ایک عرصے تک سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد اشفاۃ شفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجیے اور شفاعت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اس وقت کہوں گا یا ربی امتی، یا ربی امتی. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جن کو تم چاہتے ہو انہیں لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ اس داہنے دروازے سے. تو دائیں جانب ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو لے کر داخل ہو جائیں گے، اور وہ دروازہ معمولی چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ اس کی جو چوڑائی ہوگی، فرمایا کہ بہت بہت بڑی چوڑائی ہوگی، بہت بڑا دراز جو ہے وہ فاصلہ ہوگا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ مکہ اور ہجر کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، مکے سے بہت دور ایک شہر تھا ہجر، تو وہ مراد ہے یہاں پر کہ جتنی دور اس کا فاصلہ ہے وہ دروازہ اتنا چوڑا ہوگا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے لے کے اپنے امتیوں کو جنت میں داخل ہوں. تو بہرحال یہ ساری روایات تو اس لیے جمع کرتی کہ دونوں معاملے ہوں گے اس دن، بس جس سے باس پرس ہو گئی، جس کا حساب لے لیا وہ کہیں کا نہ رہا. اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لے لیجیے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باز پوس نہ کی جائے، صرف ایک نگاہ ڈالی جائے اور کہا جائے کہ اس کو جنت میں جانے دیں. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو اس طرح سے مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے کہ جب آدمی ایئرپورٹ پہنچتا ہے اور اس کے پاس بہت سارا سامان ہوتا ہے تو ڈرتا بھی رہتا ہے کہ کسٹم والے پکڑ نہ لیں. تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک چاک سے نشان لگا دیا کرتے تھے کہ بھائی اس کو چیک کر لیا ہے، ٹھیک ہے جانے دو. تو باہر بھی لوگ دیکھا کرتے تھے کہ اگر چاک کا نشان لگا ہوا ہے تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن اگر چاک کا حساب نہیں ہوتا تھا تو اسے پکڑ لیتے تھے. پر فرماتے تھے کہ جس طریقے سے آسانی کے ساتھ وہ وہاں سے نکل جاتا ہے آدمی جہاں جس کے سامان پر چاک کا نشان لگا ہوا ہو، اسی طریقے سے اللہ رب العزت بس ایک نگاہ ڈالیں گے اور فرمائیں گے، اشارہ کریں گے جانے گے. تو یہ حساب یسیر کہلاتا ہے. اور خدا نہ کرے اگر باز پرس ہو گئی تو مشکل میں پڑ جائے گا. ایک روایت میں ہے، ایک صحابی نے فرمایا کہ وہ قرآن مجید میں ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ حساب ہوگا ان سے اور حساب یسیر ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی جس سے حساب کا مطلب ہے کھود کرید ہو گئی تو وہ تو پھنس گیا، لیکن اگر صرف ایک نظر ڈال کے کہہ دیا گیا کہ اس کو جانے دو تو وہ بچ جائے گا. تو یہاں پر بھی حساب یسیر سے مراد جو ہے وہ ایسا حساب ہے جس میں کھود کرید نہ ہو. اگر خدا نہ کرے کھود کرید ہو گئی تو آدمی پھنس جائے گا. اس لیے اللہ سے یہ بھی دعا کیا کرو کہ اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اور اگر حساب کتاب ہو بھی تو حساب یسیر ہو. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا آدمی یاد کر لے پڑتا ہے. تنہا اپنے لیے کرے تو حاسبنی حسابا یسیرا، اور سب کے لیے کرے تو حاسبنا حسابا یسیرا. اے اللہ ہم سب سے آسان حساب لے لیجیے. تو بہرحال اس طرح سے آدمی دعاؤں میں بھی دعاؤں کے ذریعے بھی اللہ کی مدد حاصل کرے. بہرحال یہ سارے معاملات ہیں قیامت کے دن کے. میں نے جو آیت تلاوت کی تھی یوم اجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اس دن ایسا ڈر اور خوف ہوگا، ایسی دہشت ہوگی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال کیا جائے گا، اولاً تو ان کو جمع کیا جائے گا سب کو. یوم اجمع اللہ الرسل، جس دن کہ اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے رسولوں کو. فیقول، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، تم نے جو دعوت دی اس وقت کیا جواب دیا گیا. تو دیکھیے اس وقت بھی وہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف یہ کہیں گے کہ لا علم لنا، کہ اللہ ہمیں علم نہیں. دہشت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خوف، اس دن کی دہشت ایسی ہوگی کہ سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. لا علم لنا، اللہ ہمیں علم نہیں. انکا انت علام الغیوب، تو غیب کو جاننے والا ہے، تو زیادہ جانتا ہے کہ ہم نے ان کو دعوت پہنچائی یا نہیں پہنچائی، اور پہنچائی تو انہوں نے کیا جواب دیا. یقیناً اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں فرمائیں گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر کوئی آدمی نے خیر ذرہ برابر بھی کی ہوگی تو قیامت کے دن دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر معمولی سا اس نے شر کیا ہے، ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، اسے بھی دیکھ لے گا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہی ہوگا کہ اس وقت وہ جو جواب دیں گے وہ یہیں گے قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں علم نہیں. انک انت علام الغیوب، یقیناً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گئے بھی اور جو جواب دیا وہ بھی انہیں معلوم ہوگا، لیکن اس دن کی خوف و دہشت کی بنا پر زیادہ بات نہیں کریں گے اور صرف اتنا جواب دیں گے لا علم لنا. جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حال ہوگا تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا، خود اس سے اندازہ لگا لیجیے. وہی بات ہے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ان لوگوں کا یہ حال ہوگا، یعنی علماء کا یا عالم کا یا کسی شہید کا یا کسی سخی کا نیت کی خرابی کی وجہ سے، تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا. بہرحال اللہ جس پر اپنا کرم کرنا چاہے، چنانچہ مومن پر اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرمائیں گے. بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کو اپنے قریب بلائیں گے اور اس کو سارے عالم سے چھپا لیں گے، اور چھپا کر اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تو نے دنیا کے اندر فلاں عمل کیا تھا، اس کو چھوٹی چھوٹی جو اس نے برائیاں کی ہوں گی وہ بھی یاد دلائیں گے. تو وہ دل میں بڑا ڈرے گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی برائیاں جو میں نے کی تھیں وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے اللہ رب العزت سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بھی یقیناً جانتے ہوں گے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائیں گے کہ میرے بندے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی اور دنیا میں تجھے میں نے رسوا نہیں کیا، تو آج قیامت کے دن بھی میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، اور اس کی مغفرت کا حکم فرما دیں گے. اللہم اجعلنا من، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بنا دے. تو بات یہ ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو منہ کالے بھی تر جاتے ہیں پھر. جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں تو ہم سے سیاہ منہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں، اور خدا نہ کرے اگر پکڑا جائے تو بڑے بڑے لوگ پکڑے جائے. اس لیے وہاں معاملہ خالصتاً اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر ہوگا، اگرچہ وہ اعمال جو دنیا میں کیے ہیں وہ بھی کام آئیں گے، لیکن اصل مدار اللہ کے فضل و کرم پر ہوگا. بعض روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب یہ بات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ایک بنی اسرائیل کے کسی عابد کو معلوم ہوئی تو اس کو بڑا اچمبا ہوا، حیرت ہوئی کہ اتنے اعمال ہم نے دنیا میں کیے، اپنے گھر بار چھوڑا، چونکہ ان کے یہاں رہبانیت بھی تھی، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، ملک اور وطن کو چھوڑ دیا، جنگلوں میں چلے گئے، پہاڑوں میں چڑھ گئے، ساری دنیا کی نعمتوں سے اپنے آپ کو اس نے دور کر لیا، روکی سوکی کھا کر زندگی گزاری. تو یہ رہبانیت پچھلی امتوں میں تھی. تو ایک عابد کا یہی حال تھا، وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا، بلکہ سمندر میں ایک پہاڑ تھا اس پر جا کر اس نے قیام کیا، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ہوں، بس یہی میری رزق کا اور روزی کا سامان کر دے. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک انار کا درخت اگا دیا، اس انار کے درخت سے وہ انار توڑتا اور وہی اسی کا رس پیا کرتا، اسی ساری زندگی گزاری. تو سینکڑوں سال جو بھی اللہ نے عمر عطا فرمائی اس کو، اس نے اسی انار پر پوری زندگی گزاری. تو آخر میں یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جب بلائیں گے اور کہیں گے کہ جا میرے فضل و کرم سے جنت میں چلا جا، تو دل میں خیال آئے گا کہ اتنے سال میں نے اعمال کیے، گھر بار چھوڑ دیا، اب بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے فضل سے چلا جا، یعنی میں نے کچھ کیا ہی نہیں، میں نے اتنے سارے اعمال کیے، سب کچھ کیا اللہ کے لیے، گھر بار چھوڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے فضل سے چلا جا. تو اس وقت اس کو روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا فرشتوں سے کہ اس کو ذرا جہنم کے قریب سے گزار دیں، جب قریب سے گزریں گے تو اس کے حلق میں کانٹے پڑ جائیں گے، ایسے کانٹے کہ جس سے بیتاب ہو جائے گا، الاتش الاتش پیاس پیاس پکارے گا. اچانک ایک پیالہ ظاہر ہوگا پانی کا کٹورا، تو وہ جلدی سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائے گا، لیکن وہ کٹورا اس سے دور ہو جائے گا اور آواز آئے گی کہ میاں یہ فری میں نہیں ملتا، یہ کٹورا فری میں نہیں ملے گا. کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا کہ 100 سالہ عبادت، اللہ کی رضا کے لیے جو عبادت کی گئی ہو 100 سالہ عبادت، وہ ساری اگر کوئی دے دے تو یہ کٹورا پانی اس کو ملے گا. تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے 100 سال عبادت کی تھی، یہ پانی کا کٹورا مجھے دے دو اور وہ ساری عبادتیں تو مجھ سے لے. چنانچہ وہ پانی وہ پی لے گا، اپنی 100 سالہ عبادت جو کچھ بھی کیا وہ سب دے دے گا. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں میاں بتا تیرے پاس کیا بچا، تو نے تو ایک کٹورے کے بدلے میں ساری عبادات دے دی، اپنے سارے اعمال دے دیے، اور سینکڑوں کٹورے جو پیا کرتا تھا، ذرا حساب دو اس کا، ایک ایک کٹورے کا حساب دو تو تم نے سینکڑوں کیا ہزاروں زندگی میں کٹورے پیے. اس وقت اسی سمجھ میں بات آئے گی کہ واقعی اللہ کے فضل و کرم ہی سے آدمی جا سکتا ہے، ورنہ ہم نے تو ایک کٹورے کے بدلے اپنے 100 برس کے اعمال دے دیے. تو حقیقت یہ ہے اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کا ادراک آج ہمیں نہیں ہے. اور کسی نے غالباً کسی بزرگ نے کسی بادشاہ سے پوچھا، جب وہ پانی پینے لگا تو روک دیا اس کو کہ رک جائیے. جب رک گیا تو کہا کہ بتائیے کہ اگر پیاس کی وجہ سے آپ سخت بے چین ہوں، مسترب ہوں، اور آپ سے کوئی کہے کہ بھئی یہ پیالہ پانی کا آدھا کٹورا پانی کا صرف اس صورت میں مل سکتا ہے، یعنی خاص صورت میں مل سکتا ہے، تو آپ کیا کچھ خرچ کرنے کو تیار ہیں؟ آدھا کٹورا پانی کا؟ تو کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوں. اور فرمایا کہ اچھا اگر یہ پانی اندر چلا جائے اور پھر باہر نہ نکلے، پیشاب بند ہو جائے، تو اس پیشاب کو نکالنے کے لیے کیا کچھ خرچ کرنے کو تیار ہیں؟ کہا کہ باقی آدھی سلطنت. فرمایا آپ کی ساری سلطنت کی کل قیمت ایک کٹورا پانی ہے. اب آدمی سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، نہ جانے کتنے گلاس ہم پانی پیتے ہیں. بعض لوگوں کو ڈاکٹروں نے کہا ہوا ہوتا ہے 20-22 گلاس روزانہ پیوں گی، وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنے گردوں کو بچانے کے لیے، اس کی صفائی کے لیے 20-25 بعض لوگ اس سے بھی زیادہ، اور گرمی میں تو کوئی حساب ہی نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ لسی پیتے ہیں تو وہ پورا جگ بھر کے پیتے ہیں، تو دن میں نہ جانے کتنے پانی کے کٹورے اور پیالے اور جو ہے لسی اور دیگر نعمتیں مشروب اللہ تعالیٰ کی ہم صبح سے شام تک پیتے رہتے ہیں. تو آدمی سوچے کہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ آدمی بخشا جائے گا اللہ ہی کے فضل و کرم سے. کسی نے جب یہ بات کہی تو ہم جیسے لوگ معترض بہت اعتراض ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ ہی کے فضل و کرم سے بخشا جانا ہے تو عمل کس بات کی؟ پھر عمل نہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی فضل سے بخشے جائیں گے، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ عمل اللہ کے فضل کے متوجہ ہونے کی علامت ہیں. آج اللہ نے جو اعمال کی توفیق دے رکھی ہے تو سمجھ لو کہ یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تمہاری طرف متوجہ ہے. اگر اللہ کا فضل متوجہ نہ ہوتا تو اس عمل کی توفیق بھی نہ دیتا. اس لیے آدمی یہ نہ سمجھے کہ اعمال بیکار، اعمال تو کرنے ہی ہیں. اگر اعمال بیکار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، راتوں کو روز کا جاگنا، قرآن مجید کی روز تلاوت، اور اس کے علاوہ جو بھی احکام اللہ کی طرف سے آتے تھے ان کی بجا آوری، دعوت و تبلیغ، دین کا کام، جہاد، کون سا راستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہو، کون سا عمل ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ اور اس کے باوجود جب آخری وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے فارغ کر لیجئے، اب آپ تسبیح کیجئے ہماری، فسبح تسبیح بیان کیجئے، بڑائی بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے ہماری، بحمدی ربک اور اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، یعنی الحمدللہ کہیے، ہمارا شکر ادا کیجئے، واستغفر اور استغفار بھی کیجئے. آپ بتائیے ساری زندگی آپ کی عبادت ہی تھی، لیکن اس کے باوجود جب آخری وقت آیا تو اور زیادہ عبادت کیجیے. اس کا مطلب یہ کہ اصل تو ہماری پیدائش ہے عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے. تو جو عمل تم نے کیے کیے، وہ ساری کی ساری تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن جب اب آخری وقت آ گیا، پہلے اب تھوڑا سا وقت تم جو ہے وہ ہمیں دیا کرتے، سارا وقت دنیا کو دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ایسا کیا کہ آدھا وقت دنیا کو دیتے، آدھا ہمیں وقت دیتے تھے، اب تم ایسا کرو کہ دنیا کو تھوڑا سا وقت دو، ہمیں سارا وقت دو، ہمیں یاد کرو. تو فسب بھی ہمیں حمد ربی کا وسط. اسی طرح ایک اور سورت میں فرمایا فصل ربی کا ونہر، نمازیں پڑھیے اور قربانی کیجیے اللہ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ خطاب ہے اس بات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں کہ انا اول العابدین، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر بندہ ہوں، عابد عبادت کرنے والا بندہ. عبدیت جو ہے یہ بہت بڑی صفت ہے، اور عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو محتاج سمجھے. ذلت کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے، عبادت کے معنی اصل میں یہ ہے کہ انتہائی تذلل کے ساتھ، آجزی کے ساتھ ایسی ذات کے آگے اپنا سر جھکا دے جو عزتوں کی انتہائی بلندیوں پر، یعنی ہم ذلتوں کی انتہائی بلندیوں پر اور اللہ کی ذات عزتوں کی انتہائی بلندیوں پر ہے، ہم اپنا سر اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، رکوع میں سر جھکا دیا، سجدے میں گئے تو ناک رگڑ رہے ہیں، پیشانی رگڑ رہے ہیں، اس سے زیادہ ذلت کی اور کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن ہمارے لیے یہی عزت کی چیز، اللہ کے آگے ہم اپنی سب سے زیادہ جو عزت کی چیز ہے اللہ کے آگے اس کو جھکاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ منع فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنا سر مت جھکاؤ، ہمارا جو سلام ہے وہ اسی لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سر جھکا کے سلام کرنے کا طریقہ نہیں کہ بعض لوگ وہ کورج بجا لاتے ہیں، ہاتھ سے بھی سلام کرتے ہیں، سر بھی جھکا دیتے ہیں اور جھکتے چلے جاتے ہیں، تو وہ طریقہ درست نہیں. طریقہ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جو طریقہ ہمیں اسلام نے سکھایا وہی اصل طریقہ ہے. تو کسی کے آگے ہم نے سر نہیں جھکانا سوائے اللہ رب العزت. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اپنے اعمال کو درست کریں، نیتوں کو درست کریں. انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہماری نیت اگر اچھی ہوگی انشاءاللہ وہ اعمال ہمارے کام میں آ جائے گی، اگر نیتیں خراب ہوں گی سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. اس لیے اپنی نیتوں کو درست کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں لیکن اس لیے کہ دکھاوے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ ہم ذکر بھی کر رہے ہوں، تسبیح بھی ہاتھ میں گھما رہے ہوں لیکن اس لیے کہ لوگ ہمیں کہیں گے بہت بڑا عابد آدمی، سجدوں کے نشان بھی چہرے پر ہوں لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ صاحب بڑے سجدے کرتا ہے، لمبے چوڑے جبے پہنے ہوئے ہوں لیکن اس لیے کہ لوگ کہیں کہ صاحب بڑا نیک آدمی ہے. یاد رکھو اپنی ان لوگوں کے لیے اپنے اعمال کو خراب مت کیجیے، ساری زندگی مشقت سے بھی گزارو اور پھر آخر میں ان اعمال کا نتیجہ بھی کچھ برآمد نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جاؤ جن کے لیے تم نے کیے تھے انہیں سے جا کے مانگ لو ثواب، ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں. اس لیے اپنے نیتوں کو بھی درست کیجیے. اللہ رب العزت کی خاطر جو کچھ کرنا اللہ کے لیے کرو، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی اور عداوت ہو تو اللہ کے لیے. بس یہ چیز آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، کتنی باتیں کتنی خیر کے کام ہیں جو ہم روک دیتے ہیں صرف اس لیے کہ کسی نے ہمیں گالی دے دی، کسی نے ہمیں برا بھلا کہا، کسی نے ہم تک بات پہنچائی کہ میاں فلاں آدمی تمہیں بہت گالی بکتا ہے. اچھا بھائی ہم تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے، اب ہم خیر سے رک گئے. فرمایا اگر تو تم اس لیے خیر کرتے تھے کہ وہ تمہیں اچھا کہے تو پھر تو اللہ کے یہاں تو اس پر کوئی ضرور ثواب نہیں، اور اگر اس لیے کرتے تھے کہ ہمیں کوئی اچھا کہے یا برا کہے، ہم نے تو اپنے اعمال اختیار کرنے جو اللہ نے حکم دیا تو یقیناً ہمیں اس نیت کا اجر و ثواب ملے گا. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا ہی میں اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما دے. آگے اب شب برات بھی آ رہی ہے، فضیلت والی رات انشاءاللہ، تفصیلی بیان تو اللہ نے چاہا تو میں اتوار کے دن عشاء کے بعد انشاءاللہ ہوگا، اور اتوار کے دن جو مجلس ذکر ہوتی ہے وہ بس انشاءاللہ یہیں پر ہی بیان ہوتا ہے، چونکہ شب برات کے سلسلے میں اور 15 شعبان المعظم کے سلسلے کا بیان انشاءاللہ یہی مسجد میں ہوگا. لیکن بہرحال ابھی سے اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ بزرگان دین پہلے سے اس رات کی تیاریوں میں مصروف ہوتے تھے، اور تیاریوں میں مصروف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کاموں سے فارغ، اپنے آپ کو فارغ کر لینا، کہ بھئی ہم پہلے سے شروع دن سے جو ہے وہ اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور اعمال صالحہ انجام دینے میں اور اپنی نیتوں کو درست کرنے کی فکر کرنے میں لگا دیں. تو یہ اب رات آنے والی ہے، اور انشاءاللہ ویسے تو آپ نے اس سے پہلے رجب کے مہینے میں وہ دعا سن لی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر فرمائے کہ اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے رجب میں ہی برکت عطا فرمائی، ہمیں شعبان میں ہی برکت عطا فرمائی، اور وہ دن وہ رات قریب آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں خوب عطا فرمائیں گے، ابھی بھی عطا فرما رہے ہیں، اور اللہ سے خوب مانگیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی نعمت بھی عطا فرما دیں، اور اس میں اپنی بندگی اور عبادت کرنے کی دل و جان سے توفیق عطا فرما دے، کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور خوب یعنی مستعد ہو جاتے تھے. آپ تو پہلے سے مستعد تھی لیکن رمضان المبارک کے آنے کا خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کاموں سے رکنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل في قلوبهم الايمان والحكمه وثبتهم على مله رسولك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام, اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام, اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما دے, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری نیتوں کو درست فرما دیجیے, ہمارے اعمال کو درست فرما دیجیے. یا اللہ یہ اعمال جو تیرے فضل کی متوجہ ہونے کی علامت ہیں, اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنے نیک اور متقی بندوں میں ہمیں شمار فرما دے. اے اللہ ان بندوں میں شمار فرما لیجیے جن کا داخلہ بغیر حساب و کتاب کے ہوگا. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں اپنے ان بندوں میں شمار فرما لیجیے جن کا داخلہ بغیر حساب و کتاب سے ہوگا. اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شمار فرما لیجیے جنت میں جن کا داخلہ بغیر حساب و کتاب سے ہوگا, ورنہ ان بندوں میں شمار فرما لیجیے اے اللہ جن کے ساتھ حساب یسیر کا معاملہ آپ فرمائیں گے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیجیے, کرم فرما دیجیے. ہم میں حساب دینے کی طاقت نہیں, قوت نہیں, ہمارے اعمال اے اللہ ایسے ہی ہیں. آپ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے, کرم کے معاملے فرما دیجئے, ہماری جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے, جائز ضرورتیں پوری فرما دیجئے. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. اے اللہ میری ریاکاری سے بچا لیجئے, دکھلاوے سے بچا لیجئے. اے اللہ دکھلاوے سے بچا لیجئے. یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال کو خالص اپنی رضا کے لیے کر لیجئے, آپ ہمارے بن جائیے, ہمیں اپنا بنا لیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے, نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما, نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما, قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہاں جتنے حضرات آتے ہیں اے اللہ اپنے فضل خاص سے کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرما. اور پھر صرف ہم اپنے ہی لیے نہیں, اپنے عزیز و اقارب, رشتے دار, اپنی اولاد, اپنے بچے, اے اللہ اپنے عزیز, اپنے دوست احباب, اپنے متعلقین, سب کے لیے ساری خواہشیں ہمارے دل میں ہیں. اے اللہ سب کے لیے سب کچھ نعمتیں طلب کرتے ہیں. اے اللہ صرف ہمیں ہی نہیں, ہمارے متعلقین کو بھی نواز دیجیے, ہمارے احباب کو بھی نواز دیجیے, رشتے داروں کو بھی عطا فرمائیے, دوست احباب کو بھی عطا فرمائیے, متعلقین کو بھی عطا فرمائیے, جو موجود ہیں انہیں بھی عطا فرما دیجیے, جو موجود نہیں انہیں بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو ہم سے تمنا رکھتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, ان کے لیے بھی اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ جتنے تیرے نیک بندے ساری دنیا میں اے اللہ جو اللہ جو اچھی دعائیں کرتے ہیں, اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں, اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما لیجئے. اور ہم جو دعائیں کرتے ہیں ہماری دعاؤں میں اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو شامل فرما لیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم فرمائیے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ اپنے فضل و فضل خاص سے مسلمانوں کے احوال کو درست فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے, خاص طور پر ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے, اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اللہ اس کو محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے, مسلمانوں کو عزت عطا فرما دیجئے, ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے کہ جن سے یا اللہ ہم دوبارہ سے باعزت ہو جائیں. اے اللہ آج ہماری ہوا اکھڑ گئی, ہمارا رو اور دبدبہ ختم ہو گیا, ہماری عظمتیں اے اللہ گرد راہ ہو گئیں. اپنے فضل و کرم سے ہمیں دوبارہ عزتیں عظمت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اسلاف کو جن اعمال کی بدولت آپ نے عزتیں عطا فرمائی, عظمتیں عطا فرمائی, ساری دنیا میں اے اللہ ان کے نام کا ڈنکا بھی بجا, اے اللہ ساری دنیا میں ان کا روب اور دبدبہ بھی چھا گیا, اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو عزتیں عطا ہو جائیں. اے اللہ مسلمانوں کی عظمتیں برقرار ہو جائیں. اے اللہ ذلتوں اور رسوائیوں سے محفوظ فرما دیجئے, بد اعمالیوں سے ہمیں بچائیے. اے اللہ بے روزگاری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مہنگائی سے ہماری حفاظت فرما، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. آپ جانتے ہیں اللہ جو بھی اعمال اس وقت یا جو بھی چیزیں اللہ گناہوں کی ہمارے اعمال کی بدولت اے اللہ عذاب کی صورت میں شکل میں اے اللہ مسلط ہیں، اے اللہ ہم سے دور فرما دیجئے، اے اللہ دور فرما دیجئے، اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں جو مسلط ہیں ہم پر انہیں دور فرما دیجئے، اے اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجئے. اللہم ولی امورنا خیارنا، اللہم ولی امورنا خیارنا، اللہم ولی امورنا خیارنا، ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تسلط علینا من لا يرحمنا، ولا تسلط علینا من لا يرحمنا. اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہماری مجلس میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان میں سے بھی جس نے بھی کہا ہے اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، جائز ضرورتیں پوری فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے. اے اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، اے اللہ انہیں دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم انہیں ہمارے لیے دین کے لیے معاون اور مددگار بنا دے. اے اللہ ہمارے مسافر جو ہیں انہیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ عافیت کے ساتھ اپنی منزلوں پر پہنچ جائیں، عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹائیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسی طریقے سے ہمارے شہروں کی بھی حفاظت فرما، بازاروں کی بھی حفاظت فرما، ہماری عبادت گاہوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمان مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، اے اللہ بوڑھوں کی، جوانوں کی، سب کی حفاظت فرما، اپنی مضبوط حفاظت ہمیں عطا فرما، اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. جو حرمین شریفین سے آئے ہیں اے اللہ ان کی زیارت کو قبول فرما، ان کے عمروں کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، بار بار جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.